الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال تبارك وتعالى في آخر سورة بني إسرائيل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حضرات جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے میں اعلان کیا تھا وہ سلسلہ تقاریر جو تقریباً چھ جمعوں میں جاری رہا ویسے تو اس کے بعض پہلو اب بھی ایسے ہیں کہ جو تشنہ تفصیل ہیں اور چونکہ اس پر بھی پریس میں چہمے گوئی بھی ہوئی ہے لیدے بھی ہوئی ہے کچھ مخالفانہ بیانات بھی آئے ہیں تو ضرورت محسوس ہوتی تھی کہ اس پر مزید کچھ وضاحتیں پیش کی جائیں لیکن یہ سوچ کر کہ یہ سلسلہ تو شاید لامتناہی ہو جائے اس لیے کہ مسائل در مسائل یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو اس بحث کو اب آئندہ کسی موقع کے لیے ملتوی کرتے ہوئے بالخصوص اس وجہ سے کہ ماہ رمضان مبارک کی آمد آمد ہے اور اس کے لیے ذہنی اور نفسیاتی تیاری بہت ضروری ہے. میں آج حقیقت توحید کے موضوع پر گفتگو کروں گا اس لیے کہ جیسا کہ ہر شخص جانتا ہے ہمارے دین کی جڑ اس کی بنیاد اس کا اصل الاصول اس کی اساس توحید یہاں تک کہ اگر ہمارے دین کو ایک لفظ سے تعبیر کیا جائے تو یوں کہا جائے گا کہ یہ دین توحید ہے. توحید اس کے پورے رگ و پے میں سرایت کیا بلکہ میرے نزدیک یہ انداز تعبیر بھی درست نہ ہوگا اس لیے کہ یہ کسی شے کا کسی دوسری شے میں سرایت کر جانا اس میں بھی ایک دوئی کا احساس ہے. جیسا کہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ آج انشاءاللہ زیر بحث آئے گا توحید ہی کی ایک سطح وہ بھی ہے کہ جہاں کسی بھی نوع کی دوئی کو انسان گوارا نہیں کرتا. حلول و اتحاد ایجا محالس کہ در وحدت دوئی عین محال. تو توحید جو ہے وہ تو ایک ہونے کی کا ایک انسان پر انکشاف ہے کسی شے کی حقیقت کا. جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز کسی دوسری چیز میں سرایت کیے ہوئے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو اشیاء جدا ہیں. زیادہ صحیح تعبیر یہ ہوگی کہ ہمارا پورا دین در حقیقت ایک ہی نقطۂ توحید کی شرح و تفسیر. علامہ اقبال نے جو ایک مصرے میں انداز تعبیر اختیار کیا ہے کہ یہ سب کیا ہے فقط ایک نقطۂ ایمان کی تفسیر. تو ہمارے چاہے عقائد ہوں نظریات ہوں عبادات ہوں معاملات ہوں ہمارے سماجی تمدنی نظام کا معاملہ ہو ہمارے معاشی یا سیاسی ڈھانچے کا مسئلہ ہو یہ سب در حقیقت کرولریز ہیں, یہ منطقی نتائج ہے ایک شے کے, اور اس ایک شے کا نام توحید. اس پہلو سے اس کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس کے فہم میں نقص رہ جائے تو دین کا پورا تصور ناقص ہوگا. اگر اس کے شعوری ریئلائزیشن میں کمی رہ جائے تو انسان کا دین کے ساتھ جو ذہنی اور نفسیاتی رابطہ ہوگا وہ درست نہ ہوگا. اور اگر عمل میں توحید کو انسان پورے طور پر اختیار نہ کر سکے تو انسان کے اعمال اور اخلاق میں, اس کے معاملات میں, زندگی میں, اس کے رویے میں کجی واقع ہو جائے. اس سے پہلے کہ میں حقیقت توحید کے موضوع پر کچھ عرض کروں, دو بحثوں کا فرق آپ کے سامنے پورے طور پر آ جانا چاہیے. یہ دونوں بحثیں جدا ہیں, ان میں خلط مبحث نہیں ہونا چاہیے. عام طور پر لوگ ان دونوں کے مابین خلط مبحث کرتے ہیں اور الجھ جاتے ہیں. ایک مسئلہ ہے اس بات یا انکار باری تعالیٰ کا مسئلہ, تھیزم ورسس ایتھیزم, کوئی الہ ہے بھی کہ نہیں, جس کو ہم الہاد سے تعبیر کرتے ہیں, جب نہیں مانتے, کسی بالا تر ہستی کا وجود تسلیم ہی نہیں کرتے, کسی انسین وجود کے ہم قائل ہی نہیں. وما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدهر. اس کو آپ انکار خدا کہیں, اسے آپ الہاد کہیں, اسے آپ مادہ پرستی کہیں, اسے آپ دہریت کہیں, تو اس سے جب بحث کی جائے گی تو جواباً دلائل جو دیے جائیں گے وہ اس بات باری تعالیٰ کی ہوگی, وجود باری تعالیٰ کے لیے دلائل قائم کرنا. تو یہ تھیزم ورسس ایتھیزم یہ بالکل جدا بحث ہے کہ ایک وہ شخص ہے کہ جو کسی بھی الہ کا سرے سے منکر ہے, ہم نہیں جانتے, ہم نہیں مانتے, تو اس کے ساتھ جو بحث ہوگی جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ بالکل جدا بحث ہے. شرک کی جب بحث آتی ہے یا توحید کی جب بحث آتی ہے وہ بحث ہے مونوتھیزم ورسس پولیتھیزم. تھیزم ان دونوں میں مشترک ہے, کسی خدا کا ماننا, کسی بالا تر مختبر ہستی کا ماننا, یہ ان دونوں میں مشترک ہے. لیکن فرق کیا ہے کہ ایک نظریہ یہ ہے کہ وہ ایک ہی ہے, ہر اعتبار سے ایک, اپنی ذات میں, اپنی صفات میں, اپنے حقوق میں, اپنے اختیارات میں, وہ ایک ہے. قل ہو اللہ احد, اللہ الصمد, یہ ہے اصل میں مونوتھیزم. توحید کس کا نام ہے؟ تو توحید کا جب معاملہ ہوگا یا مباحثہ ہوگا یا رد و قضا ہوگی تو وہ اس بات باری تعالیٰ وہاں زیر بحث نہیں آئے گا, وہ تو ایک موحد اور مشرک دونوں کے مابین قدرے مشترک ہے, وہ مانتے تو ہیں. فرق جو ہے وہ پیدا یہاں جو ہو رہا ہے وہ تعدد آلہا یا توحید الہ, ایک ہی واحد اللہ ہے, اس کے ساتھ کوئی الہ نہیں ہے, اور ایک یہ کہ متعدد آلہا ہے, بہت سے خدا ہیں. اگرچہ یہ بات ذہن میں رکھیے, میں نے کئی مرتبہ اس کو واضح کیا ہے کہ شرک کے جتنے بھی نظریے دنیا میں موجود رہے ہیں وہ تعدد آلہا کو تو مانتے ہیں, لیکن پھر چونکہ شرک جو ہے وہ نہ مطابق فطرت ہے, نہ مطابق عقل ہے, نہ مطابق منطق ہے, نہ مطابق سائنس ہے, لہذا مشرکوں کو لا محالہ پھر ایک زقند لگانی پڑتی ہے واپس توحید کی طرف, اگرچہ ہاف وے آتے ہیں واپس. پورے توحید کی طرف آ جائے تو پھر تو جھگڑا ختم ہو جائے گا, لیکن یہ کہ وہ جو ان کی واپسی ہے توحید کی طرف وہ درمیانی ہے, ایک مقام پر آ کر رک جاتے ہیں. اس کے معنی کیا ہے کہ وہ ان متعدد آلہا میں سے ایک کو مانتے ہیں کہ وہ ہے اصل, وہ ہے سب سے بڑا, وہ ہے سب پر چھایا ہوا، وہ ہے اصل میں اس کائنات کا خالق، صفات کمال اسی کی ہے، لامتناہی ذات اسی کی ہے، البتہ اس کے ساتھ کچھ چھوٹے چھوٹے آلیہ ہے، بقیہ آلیہ جو ہے، یعنی یہ وہ بھی نہیں کہتے کہ یہ بالکل مساوی ہے، برابر ہے، ایک جیسے ہیں، اس لیے کہ یہ بات تو اتنی غیر منطقی، اتنی ان سائنٹیفک، اتنی نامعقول ہے کہ کوئی انسان بقائمی ہوش و حواس اس کا اقرار کر ہی نہیں سکتا۔ لہذا اس مشرق کو لا محالہ ایک زکن لگانی پڑتی ہے توحید کی طرف واپس، لیکن وہ درمیان میں آتا ہے کہ اس بات کرتا ہے آلیہ کا، لیکن ان کو چھوٹے مانتا ہے، وہ سبارڈینیٹ اللہ یا خدا ہے، آلیہ ہے، جبکہ اللہ وہ ایک ہی، اس درجے میں اسے بھی توحید کے دامن میں پناہ لینی پڑتی ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ تثلیث کے قائل، وہ جو اقبال نے کہا تھا اس صدی کے آغاز میں جو صورت ہوئی تھی کہ عالم اسلام پر مغربی اقوام کا تسلط ہوا، وہ سب کے سب عیسائی تھی، کم سے کم نومینلی تو عیسائی تھے، جیسے ہم نام کے مسلمان ہیں ویسے وہ نام کے عیسائی بھی تھے، تو لے گئے تثلیث کے فرزند میراث خلیل، کشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک اعجاز۔ تو اب وہ جو تثلیث کے فرزند ہیں، جب ان سے بات آپ کریں گے تو وہ فوراً وہاں سے ہٹیں گے اور توحید کے دامن میں آ جائیں گے کہ ہم یہ تین علیحدہ خدا نہیں مانتے، یہ تین ایک ہی میں ہے، ایک میں تین ہے، تین میں ایک ہے، تو توحید کی طرف انہیں آنا پڑتا ہے۔ میں پھر وہی الفاظ استعمال کر رہا ہوں، اس لیے کہ شرک کے لیے نہ منطق میں بنیاد، نہ سائنس میں بنیاد، نہ عقل میں بنیاد، کسی پہلو سے نہ نقل میں بنیاد کہ کسی بھی آسمانی کتاب سے اس کا ثبوت وہاں پہنچایا جا سکے، چاہے وہ آسمانی کتابیں کتنی ہی محرف ہو گئی ہوں، کتنی ہی بگڑ گئی ہوں، کتنی ہی اصل حقیقت سے دور چلی گئی ہوں، اس کے باوجود آج بھی نہ تورات سے شرک کے لیے کوئی دلیل نکالی جا سکتی ہے، نہ انجیل سے نکالی جا سکتی ہے، انجیل میں توحید موجود ہے۔ تو بہرحال اس وقت جو عرض کرنے کی بات تھی وہ یہ ہے کہ حقیقت توحید کو سمجھنے کے ضمن میں ان دونوں بحثوں کو علیحدہ رکھیے، اس بات باری تعالی یا انکار باری تعالی، تھیزم ورسس ایتھیزم، یہ بالکل دوسری بحث ہے، اس سے ہم یہاں سرے سے کوئی التفات نہیں کریں، کوئی اعتنا نہیں کریں۔ شرک اور توحید کی جو بحث ہے وہ مونوتھیزم اور پولیتھیزم کی بحث ہے۔ اب میں یہاں سب سے پہلے لفظ توحید کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ یہ لفظ جو ہے مصدر ہے باب تفعیل سے، تفعیل کے مصادر کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ کوئی عمل تدریجن ہوتا ہے، تدریج یہ بھی تفعیل کے بدل پر ہے، تدریجن ہوگا، اہتمام سے ہوگا، کوشش سے ہوگا، مشقت اس میں لگے گی۔ جیسے کہ کئی مرتبہ میں نے عرض کیا ہے، ایک اعلام ہے، علم سے اعلام، کسی کو کوئی بات بتا دینا، بات ختم ہوئی، میں نے آپ کو بتا دی، میری ذمہ داری ختم۔ لیکن ایک ہے تعلیم، تعلیم ہے کسی شے کو کسی کے ذہن میں اتارنا، اس کو ہیمر کرنا پڑے تو ہیمر کیجئے، اس پہ تکرار کرنی پڑے تو تکرار کیجئے، اس کے مضمرات کو کھول کر بیان کرنا پڑے تو اس کی تفصیل کیجئے۔ ایک معلم جو ہے وہ جب کسی چیز کی تعلیم دیتا ہے تو صرف یہ تو نہیں بس وہ ٹیکسٹ پڑھا اور گئے، بلکہ وہ تو اس کو سمجھاتا ہے، اس میں وقت لگے گا، اس میں مشقت صرف ہوگی، اس میں محنت صرف ہوگی، تدریج سے بات آئے گی، پہلے دیکھیے کہ وہ پہلی بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں، پھر اگلی بات سمجھائیے۔ اعلام میں یہ ہے کہ آپ پوری بات ایک دفعہ اس کو بتا دیجئے اور جائیے، آپ کی چھٹی۔ یہی فرق ہے ابلاغ اور تبلیغ میں، ابلاغ پہنچا دینا، وما علینا الا البلاغ، ہم نے بات آپ تک پہنچا دی، ہماری ذمہ داری ختم، اب آپ جانے آپ کا کام جانے۔ اور تبلیغ، تبلیغ تدریجن پہنچانا، ایک دفعہ سمجھ میں نہیں آئی بات تو دوسری مرتبہ پھر اٹمپٹ کرنا، اگر ایک وقت میں یہ محسوس ہو کہ میرا مخاطب جو ہے کچھ موڈ میں نہیں ہے سمجھنے کے، یا تو ضد میں آ گیا ہے، ہٹ دھرم بن گیا ہے، اپنی بات کی پچ ہو گئی ہے، یا اس وقت وہ سیریس ہے ہی نہیں، تو پھر منتظر رہنا کہ کب اس کا موڈ بدلے، کب وہ سنجیدہ ہو۔ کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو غیر سنجیدہ تھا اچانک سنجیدہ ہو کر سوچنے پر آمادہ ہو جائے، ایک مبلغ جو ہے وہ نہایت حکیمانہ انداز میں تاک میں رہتا ہے. مجھے اس تک یہ بات پہنچانی ہے, اس میں تدرید ہو, اس میں تکرار ہو, اس میں اعادہ ہو. رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا. اے اللہ, میں نے انہیں ہر طرح سمجھانے کی کوشش, یہ کوشش تبلیغ ہے. یہی فرق آئے گا اب آپ کے سامنے رمضان مبارک کے ذکر میں. ایک انزال ہے, ایک تنزیل ہے. انزال کسی چیز کو دفعتاً اتار دینا, اور تنزیل کسی چیز کو تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے نجمن نجمن اہتمام کے ساتھ اتارنا. قرآن مجید کے لیے جب یہ دونوں مصدر قرآن میں آتے, عام طور پر تو لفظ تنزیل ہے, اس لیے کہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے, دفعتاً واحدہ نہیں اترا, جملتاً واحدہ نہیں نازل ہوا. لیکن یہ کہ رمضان یا لیلت القدر کے ذکر میں آئے گا انزال, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, نزل فیہ القرآن نہیں. اسی طرح انا انزلناہ فی لیلت القدر, انا نزلناہ فی لیلت القدر نہیں, اس لیے کہ لیلت القدر میں پورا قرآن لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک اتار دیا گیا. سمائے دنیا سے اب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے نجمن نجمن حکم خداوندی کے مطابق اس کو نازل کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر. نزل به الروح الامین علی قلبه. تو یہاں بھی ذرا نوٹ کیجئے توحید کے, میں نے اس قدر محنت اس لیے کی ہے کہ لفظ توحید پر غور کی. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس توحید پوری ہو گئی جب کہا لا الہ الا اللہ. یہ اس طرح دفعتاً حاصل ہو جانے والی دولت نہیں, اس کے لیے بڑی مشقت کی ضرورت, اس کے لیے بڑی ریاضت کی ضرورت, اس کے لیے تدریج لازمی. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ. اس توحید کے ایسے مدارج ہیں کہ انسان مسلسل کوشش کرے تب کہیں وہ کسی درجے میں اس کو ریئلائز کر سکے گا. یہ اس کے درجات, یہ اس کے مراتب, پھر اس کی ہماگیریت, اس کی گمبھیریت, اس کی گہرائی, اس کی گیرائی, اس کا اگر تصور ہو تو محسوس ہوگا کہ آسان کام نہیں ہے. وہ جو اقبال نے کہا ہے, ان کا تو لفظ ہے خرد, خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ابھی یہ بہت دور کی بات کہہ رہے ہیں کہ خرد نے کہہ دیا لا الہ, یہ بھی آسان نہیں ہے. بلکہ ہمارا پہلا قدم تو یہ کہ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ایک زبان سے کہہ دینا ہے لا الہ الا اللہ, ایک خرد سے اس کا کوئی تصور حاصل کر لینا ہے, ایک یہ کہ وہ انسان کا حال بن جائے, اس کے فکر و نظر میں پیوست ہو جائے, اس کے نظریات میں, اس کے نقطہ نظر میں, اس کی سوچ میں, اس کے افکار میں وہ اس طریقے سے پیوست ہو جائے کہ اس کا کوئی حصہ توحید کے نور سے منور ہونے سے محروم نہ رہے, اور پھر یہ کہ وہ اس کے عمل میں سرایت کرے. یہ معاملہ جو ہے یہ کوئی آسان نہیں, اس کے لیے بڑی مشقت کی ضرورت ہے. اسی لیے لفظ توحید باب تفصیل سے, یہ لفظ ایک تو بہت سے خطبات جمعہ میں آپ نے سنا ہوگا, غالباً یہ خطبہ مسنونہ ہے. میں غالباً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے آج کوشش کی کہ مجھے اس کا حوالہ مل جائے, سند مل جائے, تو مجھے حوالہ یا سند نہیں مل سکا. لیکن جس انداز میں خطباء اسے نقل کرتے ہیں خطبات جمعہ میں, اس سے گمان غالب یہ ہے کہ وہ حضور سے معصور یا منقول. بہرحال چونکہ اس کا مضمون ان حدیث میں ہے جو میں لے کر آیا ہوں, لہذا میں پہلے وہ خطبہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ مانن وہ چیز ثابت ہے. یا ایھا الناس وحدوا اللہ فإن التوحید رأس الطاعات واتقوا اللہ فإن التقوی ملاک الحسنات. لوگو, اللہ کی توحید کرو, وحد اللہ. اب یہ کرنا کیا ہے توحید کا؟ اس توحید کا انسان کو تدریجن وہ شعور حاصل کر لینا, وہ ادراک حاصل کر لینا, اس کی وہ کانشس ریئلائزیشن کہ انسان کے لیے وہ حقیقت مشہود محسوس اور مشہود ہو جائے, وہ اسے نظر آ رہی ہے. تو اس کے لیے وحد اللہ. حالانکہ آپ غور کیجئے کہ اللہ ایک ہے, قل ہو اللہ احد, یہ تو بس ایک جملہ ہے زبان سے کہہ دیا, یا لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ دیا. اس میں وہ اہتمام, اس میں وہ کوشش, اس میں وہ تدریج, یہ بظاہر ہمیں نظر نہیں آتی. لیکن یہاں جو فعل امر ہے, یا ایھا الناس وحد اللہ فإن التوحید رأس الطاعات, اس توحید کو پہم کوشش کر کے مسلسل ریاضت سے حاصل کرو, اخذ کرو, اپنے اندر جذب کرو, اس لیے کہ تمام طاعات, تمام نیکیوں, تمام عبادات کی جڑ اور بنیاد توحید. اگر یہ نہیں ہے تو یہ سب جو ہے اوپر, یہ جو اس کے اوپر کا سپر سٹرکچر ہے وہ سب بیکار ہے, روح نہیں ہے اس میں. جس کو اقبال نے یوں تعبیر کیا ہے کہ اگر عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدے تصورات, عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. یہ در حقیقت وہ توحید محبت ہے جس کا ذکر میں بعد میں کریں گے انشاءاللہ. تو معلوم یہ ہوا اس وقت جو میں نے تیسری بات آپ سے کہی وہ یہ کہ لفظ توحید جو مصدر ہے باب تفعیل سے, اس باب کے مصادر کے جو خواص ہیں ان کو ذہن میں رکھ کر اس کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین کیجئے. اس میں درجات بھی ہیں, اس کی کانشس ریئلائزیشن اپنے باطن میں کر لینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, اس کے لیے پہم کوشش, پہم ریاضت, پہم مشقت کی ضرورت ہے. میں اب آپ کو احادیث سنانا چاہتا ہوں جس میں یہ سیل کی شکل میں لفظ آیا ہے. یہ ہے کتاب الایمان صحیح مسلم کی. عن ابی مالک نا نبی ہے, انہو سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من وحد اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم ماله ودمه وحسابه على اللہ. جس شخص نے اللہ کو ایک کر لیا, اب میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں, من وحد اللہ, اللہ کو ایک کر لیا, واقعی وہ ایک ہی اللہ اس کے فکر و نظر میں سما گیا, اس کے قلب و نگاہ میں کسی اور کے لیے جگہ نہ رہی, اور اس نے کفر کیا ہر اس شے سے جو اس کے سوا پوجی جا رہی ہے, جس کی بندگی کی جا رہی ہے. توحید فی عبادت پر گفتگو ہوگی بعد میں. تو فرمایا اس کی جان اور اس کا مال حرام ہو جاتے ہیں, محترم ہو جاتے ہیں, وہ مسلمان سمجھا جائے گا کہ جسے اسلامی معاشرے میں جملہ تحفظات حاصل ہوں گے, باقی اس کا حساب کتاب اللہ سے. اس سے بھی ایک بہت واضح بڑی اہم حدیث ہے, یہ صحیح بخاری میں ہے کتاب التوحید میں. اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لما بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذا نحو الیمن, وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ ابن جبل کو یمن کی طرف بھیجا گورنر بنا کر وہاں کے عامل کی حیثیت سے, قال له, حضور نے ان سے ارشاد فرمایا, انک تقدم علی قوم من اہل کتاب, اے معاذ تم ایک ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو, ایک ایسی قوم سے تمہارا سابقہ پیش آئے گا جو اہل کتاب میں سے. فلیکن اول ما تدعوهم الی ان یوحدوا اللہ تعالی, تو سب سے پہلی دعوت جو تمہیں انہیں دینی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی توحید اختیار کرے. یہاں بھی توحید یہ باب تفعیل سے بطور فعل آ رہا ہے. ان یوحد اللہ تعالی فاذا عرفوا ذلك, تو جب انہیں اس توحید کی معرفت حاصل ہو جائے, عرفوا ذلك, صرف اقرار نہیں, اقرار باللسان جو ہے یہ تو بڑا ہی ہلکا درجہ ہے, ابتدائی درجہ ہے. فلما عرفوا ذلك, معلوم ہوا کہ توحید فی المعرفت, وہ توحید جو انسان کے علم, اس کا جو بھی ویلیو سٹرکچر ہے اس میں پیوست ہو گئی ہو. فاخبرهم ان اللہ فرض علیہم خمس صلوات فی یومہم ولیلتہم, تو انہیں خبر دو کہ اللہ نے ان پر دن رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں. فاذا صلوا, جب وہ نماز اختیار کر لیں, نماز پڑھنے لگیں, فاخبرهم ان اللہ افترض علیہم زکاۃ اموالہم تؤخذ من غنیہم فترد الی فقیرہم, تو پھر انہیں یہ بتاؤ کہ اللہ نے ان کے اموال میں زکات بھی فرض کی ہے جو انہی کے اغنیا سے لی جائے گی اور انہی کے فقراء کو لوٹا دی جائے گی. فیضا اقرو بے کا جب وہ اس کا اقرار کر لے فخذ منہم تو ان کے اموال میں سے وہ زکات وصول کرو. وہ طبق کا کرا امام وال ناس اور دیکھنا لوگوں کے جو بڑھیا بڑھیا مال ہیں وہی نہ چن لینا, بچنا اس سے. مثلا کسی کا گلہ ہے اس میں سے اگر 40 بھیڑے نکلتی ہیں حساب سے بطور زکات تو جو سب سے اچھی بھیڑے ہوں وہ چن لو, ایسا نہ کرنا. تو یہ جو ہدایت دے رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یوحد اللہ, یہاں بھی وہ لفظ بطور فعل آ رہا ہے, بعد اور احادیث بھی تھی لیکن میں وقت کی کمی کی وجہ سے اسی پر اکتفا کر رہا ہوں. اب اس تمہید کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے اپنے ذہن اپنے ادراک کی گرفت میں لائیں اس توحید کو, اگر اس کی ہمگیریت کا یہ عالم ہے, اس کی وسعت کا یہ عالم ہے, اس کی گہرائی اور گہرائی کی یہ کیفیت ہے, تو ظاہر بات ہے کہ کسی چیز کو جو اتنی وسیع ہو کچھ اس کے اجزاء کر کے کچھ اس کو حصوں میں تقسیم کر کے ایک ایک کو سمجھ کر اس کا ایک جامع تصور اپنے ذہن میں قائم کیا جا سکتا ہے. لہذا توحید کی بھی تقسیمیں کی گئی, جو بنیادی تقسیم ہے اس کی وہ یہ ہے, عام فہم الفاظ میں تو توحید فی العقیدہ اور توحید فی العمل. توحید کے دو رخ ہو گئے, ایک ہے انسان کے عقیدے میں توحید کا ہونا, وہ جو مان رہا ہے اس میں وہ توحید موجود ہو, اور ایک ہے اس توحید کا ظہور انسان کے عمل میں اس کے رویے میں. تو توحید فی العقیدہ اور توحید فی العمل, اسی کے لیے بڑی پیاری اور جامع اور بہت ہی مفہوم کے اعتبار سے گہرائی لیے ہوئے جو اصطلاحات امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے وضع کی ہیں وہ ہے توحید فی المعرفت اور توحید فی الطلب. یہ طلب کا لفظ جو ہے میں حیران ہوتا ہوں, واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت اہم فلسفیانہ اصطلاح ہے, اس پر جب گفتگو کا موقع آئے گا تو میں تفصیل سے عرض کروں گا کہ توحید فی العمل کو تعبیر کرنا توحید فی الطلب سے, اس لیے کہ عمل جتنا بھی ہے انسان کا ظاہر بات ہے کسی شے مطلوب کے لیے, ہماری ساری بھاگ دوڑ ہماری ساری کوشش کوئی نہ کوئی چیز بطور مطلوب و مقصود ہوتی ہے جس کے لیے ہماری حرکت ہوتی ہے. اور اگرچہ ویسے تو بہت سی متعدد چیزیں آپ سمجھ سکتے ہیں, ہمیں کھانے کے لیے کچھ حاصل کرنا ہے یہ بھی ایک شے مطلوب ہے, رزق بھی مطلوب ہے, ہمیں رہنے کے لیے مکان درکار ہے, وہ سکنا جسے ہم کہتے ہیں رہائش کی جگہ وہ بھی مطلوب ہے, لیکن ان تمام مطلوبات کا آخر جا کر یا تجزیہ کیا جاتا ہے انسان کے عمل کا تو محسوس ہوگا کہ اس کے اندر ایک شے ہے جو مطلوب اصلی ہے مطلوب حقیقی, اور باقی ساری جتنی بھی مطلوب شے ہیں وہ خود اس مطلوب کو سبسرو کر رہے ہیں وہ اس کے لیے. جیسے کہ حضور نے بڑا پیارا انداز اختیار فرمایا دنیا اور آخرت کا ایک منطقی ربط واضح کرنے کے لیے, انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرۃ, یہ دنیا تو تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے. تو یوں کہیے کہ ہم طلب کرتے ہیں کھانا کس لیے, کہ زندگی برقرار رہے, لیکن زندگی کس لیے, ہمیں اگر رہنے کے لیے پہننے کے لیے کچھ چیزیں درکار ہیں تو یہ بھی مطلوبات کی فہرست میں تو آ گئی, لیکن یہ کہ یہ تمام چیزیں فی نفس ہی مطلوب نہیں ہیں بلکہ ان سب کی ایک غرض ہے وہ زندگی ہے, اور وہ زندگی خود کس لیے. تو طلب جو ہے اس طریقے سے تدریجاً ایک مرکزی نقطے پر مرتکز ہو جاتی ہے, اور وہاں اگر اللہ ہے لا مطلوب الا اللہ منزل ما کبریاس, تو معلوم ہوا کہ توحید عمل کی تعبیر کے لیے توحید طلب سے زیادہ فلسفیانہ اور گہری اور عمیق اصطلاح ممکن ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دین کے جو اساسات ہیں ان میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا کس قدر اللہ تعالی نے ان کو گہرا فہم عطا فرمایا تھا, کتنی گہرائی میں جا کر وہ بات کرتے ہیں, اس کو سطحی طور پر اور سرسری طور پر لینا غلط ہے. پھر یہ کہ وہ عقیدے کی بجائے لفظ ہے معرفت, عقیدہ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ زبان پر ہو, ہمارا عقیدہ یہ ہے. آپ لمبے عقائد کی فہرست لکھ دیجیے, ہمارا عقیدہ ہے. عقیدہ تو ڈوگما ہوتا ہے, عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے. اس لیے لفظ عقیدہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں, اس لیے کہ تصور یہ کہ ڈوگما ہے, اس پر گفتگو نہیں ہو سکتی, اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں, ہم اس پر بات ہی نہیں کر سکتے. تو اسلام میں تو لفظ عقیدہ ہے ہی نہیں. تو جس چیز کو عام طور پر توحید فی العقیدہ کہہ دیا جاتا ہے, اس کے لیے جو صحیح اصطلاح ہے وہ توحید فی المعرفت ہے, کہ واقعتا معرفت, کنوسس, نوسس جس کو کہیں گے, جی اس میں سائلنٹ رہتا ہے, یہ جو کچھ انسان اپنے اندر اس کا فہم, اس کا علم. اب یہ فہم اور علم بھی اصل میں ایک حقیقت کے دو رخ ہیں. میں نے ابھی ایک چھوٹا سا شدرہ لکھا ہے حکمت قرآن کے لیے, اس میں فہم قرآن کے دو حصے کیے, ایک علم قرآن, ایک حکمت قرآنی. یہ دونوں در حقیقت اس فہم قرآن کے دو اسپیکٹس ہیں. تو یہ جو فہم میں ہے انسان کے علم اور حکمت, اس کی پہچان, جو چیز اس کی رائے بنی ہے, آپ نے ایک چیز کو دیکھا, اسے پہچانا ہے, اس کی حقیقت کے بارے میں ایک رائے قائم کی, اس کو معرفت کہتے ہیں. تو توحید فی المعرفہ اور توحید فی الطلب, یہ بہترین اصطلاحات ہیں جو میں نے آپ کو حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کے حوالے سے بتائی. اس زمن میں اب ایک تقسیم میری ہے, توحید فی المعرفت کے دو جز کہہ لیجئے یا دو درجات کہہ لیجئے. دو درجات کیا ہیں؟ توحید قولی اور توحید حالی. ایک زبان سے اقرار کر لینا, ان باتوں کو مان لینا, یہ پہلا درجہ ہے. یہ تو یوں سمجھیے کہ وہ جو پالا کھینچا ہوا ہے, لکیر کھینچی ہوئی ہے, اس میں ادھر سے ادھر آنے کے لیے پہلا قدم یہی, شرک سے نکل کر توحید کی طرف آنے کے لیے جو اس کے لیے علامت ہوگی وہ کچھ زبان سے کہی جانے والی چیزیں ہوں گی, وہ توحید قولی. اس کا اگلا درجہ یہ ہوگا جسے اب ایمان کی بحث میں کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. وہ تصدیق قلبی جو ہے اس توحید میں, اگر ہم اسے تعبیر کریں کہ وہ توحید پھر انسان کا حال بن جائے, وہ صرف کہہ نہ رہا ہو بلکہ محسوس کر رہا ہو, یہ اس کی فیلنگ کا جز بن چکا ہے, تو یہ توحید حالی کہلائے گی. اب آگے آئیے, اس توحید قولی سے بحث کرنے والے ظاہر بات ہیں کہ متکلمین ہوں گے, علماء عقائد ہوں گے, وہ معین کریں گے کیا کیا چیزیں جو ہے وہ اس توحید قولی میں, جو سب سے پہلی سیڑھی ہے, اب یوں سمجھیے توحید کی, کچھ چیزوں کا اقرار, کچھ کو ماننا, زبان سے تسلیم کرنا. تو اس میں کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو لازم ہیں توحید کے اعتبار سے, انہوں نے پھر جو اس کی آگے جو وضاحت کی ہے اسے ہم سمجھنے کے لیے پھر دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں, توحید ذاتی اور توحید صفاتی. ایک یہ بات ماننا کہ اللہ ایک نہیں تنہا ہے. ایک کا لفظ جو ہے وہ بڑا مغالطے والا ہے, ایک کے بعد دو کا امکان ہے. جیسے میں کہا کرتا ہوں نا کہ ایک بات یہ ہے کہ زید عالم ہے اور ایک یہ کہ زید ہی عالم ہے, زمین و آسمان کا فرق ہو گیا. تو اللہ واحد ایک بات ہے, اللہ ایک ہے, اور ایک ہے قل ہو اللہ احد, احد اللہ ایک نہیں تنہا ہے, یکتا ہے, بے مثل ہے. اور اس کا یہ بے مثل ہونا سب سے پہلے اس کی ذات کے اعتبار سے, دیکھیے کہ کوئی اس کا ہم جنس نہیں, کوئی اس کا کفو نہیں, کوئی اس کا ہم پلہ نہیں. ہم جنس, ہم کفو, ہم پلہ, ضد, ند, اس کی سب سے بڑی بنیاد جو ہے وہ نسل ہوتی ہے. سید کا بیٹا سید, رتبے میں کم تو نہیں, اسی کی جنس سے ہے. انسان کا بیٹا انسان, گھوڑے کا بیٹا گھوڑا, تو بالکل برابری اور ہم سری اور ہم پلہ ہونے کا معاملہ اور ضد و ند ہونے کا معاملہ سب سے زیادہ جو ہے یہ اس توالد و تناسل کے حوالے سے ہے جس کا تصور انسان کے ذہن میں آتا ہے. لہذا توحید ذاتی میں اس کی نہیں. قل ہو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, نہ اس نے کسی کو جنا, نہ وہ کسی سے جنا گیا, نہ وہ کسی کا ولد ہے, نہ کوئی اس کا ولد ہے. لم یلد ولم یولد, معلوم ہوا کہ اس توالد و تناسل کے سلسلے سے بالکل مبرہ پاک وہ ہے ذات. تو گویا کہ وہ کیفیت کہ ذاتی اعتبار سے ہمسر اور ہم پلہ ہونے کی کوئی شکل اس کے ساتھ ہو اس کی نفی کلی ہو. پنجابی میں جو ایک لفظ استعمال ہوتا شریکہ, یہ بہت صحیح سینس دیتا ہے کہ شریکے کی اصل بنیاد کیا ہے. جو اصل چچا تائے کے بیٹے وہ ہے اصل شریک. وہ بےچارا کو ان سے گھٹیا نسل کا جو سمجھے جاتے جو ہمارے تصورات ہیں کوئی مسلی ہے کوئی اور ہے تو وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں ان چودھریوں کے ہم پلہ ہوں. لیکن ہاں وہ جو چاچے تائے کے جو ہے وہ تو ہم پلہ ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہی کھڑکیں گے آپس میں, جھگڑا تو انہی کے مابین ہوگا, وہی مد مقابل ہے, وہی برابر کی چوٹ ہے. اسی لیے تو کہا تھا عتبہ ابن ربیعہ نے احتجاجاً جب میدان بدر میں تین انصاری صحابہ جو ہے وہ نکلے تھے انصار میں سے ان کی مبارزت کے جواب میں, انہوں نے چیخ کر کہا محمد یہ ہماری توہین ہے, ہم ان مدینے کے کاشتکاروں سے جنگ کرنا نہیں چاہتے, ان سے لڑنا ان سے جنگ کرنا ان سے مقابلہ کرنا ہمارے شایان شان نہیں ہے, ہمیں تو ہمارے برابر کے دو. تب پھر حضور کے اجازت سے حضرت حمزہ حضرت علی نکلے. تو یہ جو ہے ایک نسل کی بنیاد پر ہم پلہ ہم سر, ضد و ند کے الفاظ جو آتے ہیں ہمارے ہاں خطبات میں علماء خطباء اس کو بیان کر, لا ضد لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مثیل لہ. تو اس کی سب سے پہلی بنیاد جو ہے وہ اس ذات کے اندر ہم سر ہونے کا معاملہ ہے. قرآن مجید اس کی نفی کرتا ہے اور بڑے شد و بد سے کرتا ہے. اور جن لوگوں میں یہ شرک پیدا ہوا ہے ان کا جب تذکرہ قرآن میں آتا تو بڑا اللہ کا غضب بھڑکتا ہے. وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. انہوں نے کہا ہے کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا, تم نے بڑی گستاخی کی بات کر رہے ہو. اللہ کی جناب میں یہ بہت بڑی گستاخی ہے, اتنی بڑی گستاخی ہے کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑنے کو ہے شک ہونے کو ہے, زمین شک ہونے کو ہے, پہاڑ گرنے کو ہے کہ دھماکے کے ساتھ گر پڑے. اتنی بڑی گستاخی کا تم ارتکاب کر رہے ہو. انداؤ للرحمان ولدا, حالانکہ رحمان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. تو یہ ہے توحید ذاتی. اور ویسے تو قرآن مجید میں جا بجا اس کا بیان آیا ہے, لیکن یہ ہے کہ چونکہ سورہ اخلاص جو ہے قل هو اللہ احد جسے حضور نے ثلث قرآن کے مساوی قرار دیا, ایک تہائی قرآن کے برابر, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے توحید کے مختلف پہلوؤں کو سمیٹ لیا ہے چند گنے چنے الفاظ میں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو واقعہ یہ ہے کہ یہ ثلث قرآن کے مساوی ہے, لیکن اس میں جو جزو اعظم ہے وہ توحید ذات کا. تو یہ توحید جو ہے الحمدللہ کہ اس کی ریئلائزیشن مشکل نہیں ہے, یہ بڑی آسانی سے بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ اللہ کی ذات اس سے بالا تر ہے پاک ہے. میں نے جو سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت پڑھی تھی وہ بھی اسی حوالے سے کہ میرے نزدیک جامعیت کے اعتبار سے. ایک اور پہلو سے تو میں عرض کروں گا کہ آیت الکرسی جو ہے وہ قرآن مجید کی تمام آیات کی سردار ہے, اور میں کیا عرض کروں گا, یہ قول ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ ہے کہ ایک جامعیت کے اعتبار سے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت نے پانچ اعتبارات سے توحید کو جمع کیا ہے. وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا. اب یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لم یتخذ ولدا, یہاں اس کی نفی ہو رہی ہے بڑی پرزور انداز. ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تو دو تو فعل ہے, قل الحمد للہ یہ بھی توحید ہی کا بیان ہے, کبرہ تکبیرا یہ فعل امر یہ بھی توحید ہی کا بیان ہے, اور تین درمیان میں آئے جس میں نفی کی گئی, نہ اس نے کسی کو بیٹا بنایا, نہ کوئی اس کا اس کے حکم کے اختیار میں شریک ہے, نہ ہی کوئی اس کا دوست اس کے کسی ذوف یا احتیاط کی وجہ سے. تم تو دوستیاں رکھتے ہو اور ان کو نبھاتے ہو اس خیال سے کہ کبھی دوست کام آئے گا, تمہاری ضرورت اور احتیاج ہوتی ہے. اللہ کے دوست ہیں لیکن کبھی یہ تصور اس کی ذات کے ساتھ شامل نہ کر لینا کہ اسے بھی کسی کی احتیاج ہے
اور وہ کسی کو دوست اس لیے رکھتا ہے کہ اسے اس کی کسی وقت مدد کی ضرورت ہوگی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل. کسی کمزوری عاجزی کسی ضرورت اور احتیاط کی وجہ سے اس کا کوئی دوست نہیں. بہرحال یہ آخری آیت سورہ بنی اسرائیل کی اور سورہ اخلاص کو ذہن میں رکھیے. تو توحید ذاتی کے بارے میں اس بات پر اکتفا کیجیے. اب آئیے آگے توحید صفاتی. یہ ذرا مسئلہ جو ہے ایک علمی مسئلہ ہے, اس لیے کہ صفات کے لیے ہماری زبان میں جو الفاظ مخلوق کے لیے مستعمل ہے وہی اللہ کے لیے مستعمل ہے. ہم زندہ ہیں, اللہ بھی زندہ ہے. اب زندگی ایک قدر مشترک ہو گئی, ہمارے پاس بھی علم ہے نا, کچھ نہ کچھ تو ہے. عالم ہوتے ہیں لوگ, علامہ بھی ہوتے. تو صفت علم کا اس بات ہو رہا ہے ہمارے لیے بھی, مخلوق کے لیے بھی, اور اللہ بھی علیم ہے. صفت تو وہی ہے, قدرت کچھ کرنا, کسی چیز پر قادر ہونا. یہ بھی بظاہر تو ہمیں محسوس ہوتی ہے, میں قادر ہوں اس پر کہ اس گلاس کو اٹھا لوں. لیکن یہ کہ یہی لفظ ہے جو اللہ کے لیے استعمال ہے, علی کل شیء قدیر. تو یہ تمام الفاظ اگر آپ لیں گے, سماعت ہے, بصارت ہے, یہاں تک کہ وجود ہے. وجود ایک صفت یا ایک قدر مشترک ہے ہمارے اور اللہ کے درمیان. اللہ بھی موجود ہے, ہم بھی موجود ہیں, کائنات بھی موجود ہے. یہ ہے ذرا علمی مسئلہ. پہلا مسئلہ میں نے عرض کیا بڑا آسان ہے, اس میں کوئی دقت نہیں ہے. لیکن یہ کہ یہ دوسرا مسئلہ جو ہے اس میں ابہام پیدا ہو سکتا ہے. آدمی اگر محتاط نہ رہے, چوکس نہ رہے, چوکنا نہ رہے, تو یہ لفظی اشتراک کی وجہ سے مغالطے پیدا ہوتے ہیں, اور یہ مغالطے ہیں کہ جو انسان کے پھر پوری سوچ کو غلط کرتے ہیں. اس میں ذہن میں تین باتوں کا رہنا ضروری ہے ہر صفت کے معاملے میں. کوئی صفت, اللہ کی ذات قدیم, اس کی صفات بھی قدیم, ہمیشہ سے. ماں سوا, اللہ کے سوا جو بھی ہے, فرشتے ہوں, انبیاء ہوں, اولیاء ہوں, کائنات ہو, آسمان ہو, زمین ہو, پانی ہو, آگ ہو, ہوا ہو, وہ خود بھی حادث اور اس میں جتنے بھی اوصاف ہیں جو ان کی پراپرٹیز ہیں وہ بھی حادث. اللہ کی ذات لا متناہی, لا محدود, مطلق, ایبسولیوٹ. اسی طرح اس کے صفات بھی لا محدود, لا متناہی, ایبسولیوٹ. اور ماں سوا, اس کی ذات بھی محدود, صفات بھی محدود. اسی طریقے سے اللہ کی ذات از خود با خود ہے, کسی اور نے تو اس کو وجود نہیں بخشا. لہذا اس کی صفات بھی اپنی ہے, عطائی نہیں ہے کہ کسی اور نے دی ہوں. جبکہ ماں سوا کا وجود بھی عطائی, ہمارا وجود خانہ زاد نہیں ہے, ہم نے خود تو اپنے آپ کو نہیں بنایا. ہم خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا یہ خود خالق ہیں اپنے, یا بغیر کسی شے کے بن گئے ہیں؟ دونوں باتوں کا انکار کرنا پڑے گا تو لازمًا وہ اس بات خالق کی طرف بات آئے گی, کوئی ہے بنانے والا. لیکن میں اس پر گفتگو نہیں کروں گا, وہ اس بات باری تعالیٰ کی بحث ہے, میری گفتگو توحید تھی. معلوم یہ ہوا کہ جیسے ہمارا وجود عطائی, ویسے صفات عطائی. جیسے اس کا وجود از خود ہے, از خود با خود, وہ کسی اور کے وجود میں لانے سے وجود میں نہیں آیا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اسی طرح اس کی صفات بھی اپنی ذاتی. یہ اگر چیزیں ذہن میں رہے تب تو گھپلا نہیں ہوگا. لیکن اس میں سے کسی ایک میں بھی ذرا آدمی ٹھوکر کھا گیا, کسی کے لیے علم کا اس بات کر دیا کہ علم لا متناہی ہے اس کا, توحید ختم ہوئی. ایک ہی چیز, کسی کی قدرت کے بارے میں اگر یہ بات ذہن میں آ گئی کہ لا متناہی ہے اور اس کی اپنی ہے, معلوم ہوا کہ توحید ختم. یہ بڑا نازک آپ گینا ہے, انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو, بہت نازک. اس لیے کہ جان لیجئے کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کا انکار بھی اللہ کا انکار ہے. تو اللہ کی صفت میں سے کسی ایک صفت میں شرک, اللہ کے ساتھ شرک ہے. اگر اس میں توحید ختم ہوئی تو کل کی کل توحید ختم ہوئی. البتہ یہ ہے کہ اس میں جو کچھ کلامی اور اعتقادی مباحث ہیں میں اس وقت ان کو نہیں چھیڑنا چاہتا. ہمارے یہاں کھینچ تان, رقصہ کشی, گروہی حسبیتوں کی وجہ سے کچھ کسی وقت کسی بزرگ نے کسی خاص جذبے کے تحت کسی خاص کیفیت میں کچھ چیزیں لکھ دی. اب چونکہ ہم ان کے اخلاق میں سے ہیں لہذا ہم لازمن ان کو اپ ہولڈ کریں, لازمن اس کے لیے کسی طرح کی تعویل کریں. یہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے ہاں یہ گروہ بندی اور فرقہ بندی اور یہ پھر ان کے درمیان رسہ کشی اور بحث و مناظرہ اور رد و قضا, اس نے بہت سی چیزوں کو الجھا دیا ہے. میں ان مسائل سے اس وقت تعرض نہیں کروں گا, اس پر اقسام شرک کی جب تقریر میں کیا کرتا ہوں تو تفصیل سے ایک ایک مسئلے کو لے گا. لیکن یہاں میری گفتگو جو ہے وہ توحید کے درجات کو صرف گن دینے کے لیے ہے, ورنہ تو پھر یہ تقریر چار پانچ جملوں میں جا کر کہیں ختم ہوگی. تو ایک توحید ہوئی ذاتی, ایک توحید صفاتی. آیت الکرسی جو ہے وہ توحید صفاتی کے اعتبار سے قرآن مجید کا ذروہ سنام ہے. ذروہ کہتے ہیں چوٹی کو, سنام یہ اونٹ کا کوہان, تو کوہان کی بھی چوٹی. یہ لفظ حضور نے بھی استعمال کیا ہے, وہ ذروۃ السلام منہ الجہاد فی سبیل اللہ. ایک دین کی حیثیت سے اسلام کی تعبیر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جیسے ایک درخت ہوتا ہے اس کی جڑ ہوتی ہے, اس کا شاخ ہوتا, اس کا تنا ہوتا ہے, پھر اس کی چوٹی ہوتی ہے. تو اس کی جڑ تو ہے کلمہ شہادت, اس کا تنا ہے نماز اور زکات کا نظام جس پر وہ کھڑا ہے پورا معاملہ, اور اس کی چوٹی وزربۃ السلام منہ الجہاد فی سبیل اللہ. چوٹی جو ہے ہمارے دین کی وہ جہاد فی سبیل اللہ. یہ چوٹی تو ہمارے نگاہوں سے ویسے ہی اوجھل ہے, وہ تو لے دے کر ہمارے سامنے تو نماز اور زکات, زکات بھی بڑا مشکل کام ہے, بہت آسان بات جن کے لیے بن جاتی ہے ایک ریچول کی حیثیت سے وہ نماز روزہ ہے. بہرحال ہمارا تو تصور دین کل وہاں ہے. آج جو گفتگو ہے اس کی جڑ کے بارے میں ہو رہی ہے کہ خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس دل و نگاہ میں توحید کا رچ بس جانا جو ہے وہ بالکل شے دیگر ہے. آیت الکرسی میں اب میں تفصیل کا موقع نہیں ہے, میرا چھوٹا سا کتاب چاہ اس پر ہوا کرتا تھا 8 صفحے کا صرف, اب مجھے معلوم نہیں غالباً وہ آؤٹ آف پرنٹ ہے. لیکن میں نے ریڈیو پر ایک تقریر کی تھی اور وہ اس اعتبار سے بڑی جامع ہو گئی تھی اتفاقاً کہ آیت الکرسی کے مضامین کا میں نے تجزیہ کیا تھا, اگر کہیں سے کسی کو دستیاب ہو جائے تو اس کو پڑھیں. اور یہاں میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں, چونکہ ہمارے منتخب نصاب کے سلسلہ درس سے بہت سے حضرات واقف ہیں, میرے نزدیک توحید ذاتی اور صفاتی کو جامع انداز میں قرآن مجید کے دو مقامات وہ ہیں کہ جو اس کے بیان اور تعبیر میں چوٹی کے مقامات. ایک سورہ حدید کی ابتدائی 6 آیات ذات و صفات باری تعالی کے ضمن میں توحید ذاتی اور توحید صفاتی, اور دوسرے سورہ حشر کی آخری 3 آیات میں جہاں اسماء کے حوالے سے وہ بات آئی. یہ دو مقامات بہت اہم ہیں. ویسے بھی یہ مسبحات جو سورتیں ہیں 5 ان کی ایک بڑی اپنی ہی شان ہے, اور ان میں سے پہلی سورت سورہ حدید ہے, اس کی ابتدائی 6 آیات, اور مسبحات میں دوسری سورت جو ہے وہ سورہ حشر ہے اور اس کی آخری 3 آیات. میں نے صرف اشارہ کیا ہے جن حضرات کو بھی اس توحید ذاتی و صفاتی پر غور کرنے کی کوئی امنگ یا خواہش دل میں محسوس ہو وہ ان مقامات کو خاص طور پر اپنی توجہ اور اپنے غور و فکر اور اس پر سوچ بچار اور غوطہ زنی کا موضوع بنائے. اب آئیے دوسری توحید, توحید حالی. توحید حالی جو ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ توحید قولی یہ موضوع ہے متکلمین کا, علماء کا, علماء عقائد کا, وہ اس پر بحثیں کریں گے, محدثین اس پر بحثیں کریں گے. توحید حالی جو ہے یہ موضوع ہے صوفیہ. چنانچہ سب سے پہلا لفظ جو صوفیہ نے اپنے لیے اختیار کیا, لفظ تصوف اور صوفیہ تو بعد میں آیا ہے, جو متقدمین ہیں ہمارے ہاں وہ اپنے آپ کو اہل التوحید کہتے تھے. اصل میں توحید والے ہم ہیں. کیا مانی؟ کہ وہ توحید قولی والے تو سب ہیں, لیکن یہ کہ بالفعل وہ توحید ہمارے اندر انسان کے اندر رچ بس جائے. اس کے لیے جدوجہد ہم کر رہے ہیں. ہمارا فیلڈ ہے کہ انسان جو ہے وہ توحید اپنے پورے وجود کے اندر سرایت کر لے. اس کے لیے کوشش, اس کے لیے محنت. توحید صرف ایک قول نہ رہے بلکہ انسان کا حال بن جائے. اس کو بھی میں اس وقت دو مراتب میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلا مرتبہ انسان کی وہ کیفیت ہے کہ وہ یہ محسوس کرنے لگے کہ اس پوری کائنات میں مشیت صرف اللہ کی کار فرما ہے. کسی میں کوئی طاقت نہیں, کسی کو کوئی اختیار حاصل نہیں. یہ جو ہمارا کلمہ ثالث ہے, دیکھیے یہ کلمات, پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ تو ایک کلمہ ہے, ایک صرف ایک سٹیٹمنٹ ہے. دوسرے کلمے میں وہ سٹیٹمنٹ ایک ٹیسٹیمنی کی شکل اختیار کرتی. آئی ٹیسٹیفائی, میں اس کا اقرار کر رہا ہوں, میں گواہی دے رہا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ ایک منزل آگے بڑھا انسان. ایک شے اپنی جگہ حقیقت ہے, لیکن یہ کہ میں نے اس حقیقت کو قبول کیا ہے, میں خود اس کا مقر ہوں, اقرار کر رہا ہوں, میں اس کی گواہی دے رہا ہوں. اٹس مائی پرسنل ٹیسٹیمنی. یہ ہے دوسرا. اور تیسرے میں وہ توحید حالی آ رہی ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. کوئی طاقت نہیں ہے, نہ کوئی خیر کی, بھلائی کی, کسی کو نفع پہنچانے کی, نہ کسی کے لیے کوئی ضرر رسانی کی, نہ کسی کو تکلیف پہنچانے کی. کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے الا باللہ, جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو, اس کا اذن نہ ہو, اس کی مشیت نہ ہو. یہ ہے ایک, پھر میں عرض کروں گا کہ قول تو شاید بڑا آسان ہے یہ, لیکن اس کا انسان کے فکر و نظر میں رچ بس جانا, کسی درجے میں بھی اگر اس کی کانشس ریئلائزیشن ہو جائے تو واقعہ یہ ہے کہ انسان ایک دم چھلانگ لگا کر نہ معلوم کہاں سے کہاں پہنچتا ہے. وہ جو اقبال نے کہا کہ بروں کشید سے پیچا کے ہست بود مرا, چہو کہا کہ مقام رضا کشود مرا. مقام رضا پر انسان اگر پہنچ جائے تو کن کن پیچ و تاب سے اور کن کن الجھنوں سے نجات پاتا ہے, اس کا تصور وہ شخص نہیں کر سکتا کہ جو اس مقام پر پہنچا نہ ہو. کن کن چیزوں سے اللہ نے مجھے نکال لیا, اٹھا دیا. بروں کشید سے پیچا کے ہست بود مرا. اسی طریقے سے جان لیجئے انسان میں خوف اور حزن, یہ دونوں کیفیات. وہ جو غالب نے کہا کہ زندگی تو نام غم کا ہے, قید حیات و بند غم, اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ اس غم, اس خدشے اور اندیشے اور خوف اور حزن اور ملال اور رنج, یہ کیا ہوا, یہ کیوں ہوا, یہ کیسے ہوا, یہ کس نے کیا, یہ اس نے کیا, اس نے میرا بگاڑا, وہ میری دشمنی کے درپے ہے, وہ مجھے نقصان پہنچانے پر تلا ہوا ہے, ان سب سے انسان جو ہے چھلانگ مار کر نکل جاتا ہے اگر کسی درجے میں بھی اس توحید کی ریئلائزیشن ہو. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ اصل میں کہیں گے یہ ہے وہ مقام ولایت. توحید جب حال بننے پر آتی ہے تبھی تو انسان اللہ کا دوست بنتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اور یہی ہے وہ بات, لا حول ولا قوت الا باللہ کی تلقین فرمائی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے وصایا میں اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہ اے میرے بچے, اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے, لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. اب آپ سوچئے, فاعل حقیقی اور مؤثر حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہیں. اگر واقعی آپ یہ دیکھنے لگے, یہ محسوس کرنے لگے, آپ کو یہ نظر آئے, بظاہر آگ جلا رہی ہے, آگ نہیں جلا رہی, اس کی کوئی تاثیر نہیں, اس کا کوئی وس نہیں, یہ اس نے رب ہے. اس کائنات میں ہر چہار طرف انسان کو مشیت عز دی, قدرت خداوندی, ارادہ الہی کا جب مشہود وہ دیکھتا ہے, جب وہ محسوس کرتا ہے, اسے نظر آتا ہے. یہ کیفیت جب ہوتی ہے تو یہ سمجھئے کہ یہ ریئلائزیشن انسان اپنے اندر اس توحید کو پھلوا کے جذب کرے. وہ توحید کے جو صرف جیسے ایمان جب تک زبان پر تھا اقرار باللسان ہے, جب دل کی گہرائیوں میں اترا تو اب تصدیق بالقلب بن کر حقیقی ایمان بنا. اسی طرح زبان سے توحید ذاتی توحید صفاتی کا اقرار کر لینا یہ بڑا ابتدائی درجہ ہے. اصل میں تو جب انسان اس توحید کو اپنے اندر جذب کرتا ہے تو اسے جو پہلا مرحلہ ہے, ابھی یہ پہلا ہے, اس کی اگلی بات ابھی میں نے نہیں کی ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ وقت نہیں ہے, میں آج اس حصے کی تکمیل کر لینا چاہتا تھا. تو میں یہ کر رہا تھا کہ توحید حالی کی ابھی یہ پہلی منزل ہے جو زیر بحث ہے, اور وہ یہ ہے کہ انسان کو واقعتاً یہ محسوس ہونے لگے, وہ دیکھے, یہ حقیقت مشہود ہو جائے کہ کسی میں کوئی طاقت نہیں, کسی شے میں کوئی وصف نہیں سوائے اس کے کہ اللہ چاہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اب دیکھیے اسی کی تلقین ہے نا, حضور مربی ہے, حضور مزکی ہے, حضور معلم ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہی تو آپ نے فرمایا, دونوں شانوں پر ان کے ہاتھ رکھے, چچا داد بھائی ہیں, نوجوان ہیں, شفقت ہے, محبت ہے, کہے میرے بچے انی اعلمک بکلمات, میں تمہیں آج کچھ کلمات تلقین کر رہا ہوں. ذرا اندازہ کیجئے یہ عنایت و شفقت, اسی میں یہ الفاظ آتے ہیں. یہ جان لے, اچھی طرح جان لے کہ تمام انسان مل کر چاہے تجھے کوئی گزند پہنچانا نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کو کچھ منظور ہو, اور سب لوگ مل کر چاہے تجھے کوئی نفع پہنچانا نہیں پہنچا سکتے مگر یہ کہ اللہ ہی نے کچھ لکھ دیا. امید اور خوف کا اللہ کی ذات کے سوا باقی سب سے منقطع ہو جانا, نہ کسی سے کوئی امید رہے اور نہ کسی سے کوئی خوف رہے, یہ کہنا آسان ہے لیکن یہ کہ اس کی فی الواقع اس کا حصول, اس تک رسائی, میں اس کے لیے پھر وہ انگریزی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, کانشس ریئلائزیشن, اپنے باطن میں انسان اس کو واقعتاً حاصل کر سکے یہ آسان نہیں. اور ابھی یہ توحید حالی کا پہلا درجہ ہے. توحید حالی کا دوسرا درجہ صرف ذکر کر رہا ہوں, وہ انسان کے حال اور اس کے نقطۂ نظر میں توحید کا اس طرح رچ بس جانا ہے کہ اسے اللہ کے سوا کوئی اور موجود ہی نظر نہ آئے. یہ ایک حالی کیفیت ہے, بدقسمتی سے اس کو جب قولی باتوں میں لایا جاتا ہے بحث و نزاع میں تو بکرا الٹ جاتا ہے. جس طریقے سے کہ تقدیر کا معاملہ ہے, وہ آرٹیکل تو فیتھ میں ہے, اجزاء ایمان میں سے, تقدیر پر ایمان لازم ہے, لیکن تقدیر پر بحث سے حضور نے روک دیا, بس کوشش کرو کہ سمجھو, اور یقین سمجھ میں آنے والی بات ہے, ورنہ ایمان کا اس کے اوپر ہم سے مطالبہ اور تقاضا نہ ہوتا. لیکن بحث جب کرو گے الجھ جائے گا, بحث میں کبھی نہیں سلجھے گی بات. اسی طریقے سے یہ معاملہ ہے جسے توحید وجودی کہتے ہیں, جسے توحید وحدت الوجود کہتے ہیں, جسے توحید شہودی کہتے ہیں. یہ جب گفتگو میں آتا ہے معاملہ تو الجھ جاتا ہے. ویسے میں انشاءاللہ اس پر کچھ نہ کچھ باتیں عرض کروں گا, اگرچہ آج اب میرا وقت ختم ہو گیا ہے. مجھے اب صرف یہ اور عرض کرنا ہے آپ سے کہ اس بحث کو یہاں چھوڑتے ہوئے اور اس کو رکھتے ہوئے پھر کسی موقع کے لیے, اب جو توحید فی طلب والا موضوع ہے, جو جس کے لیے ایک اور عبارت یا اصطلاح ہوگی توحید فی العبادت, کیونکہ رمضان کا معاملہ آ رہا ہے, ایک اہم عبادت کا مہینہ آ رہا ہے, تو آئندہ انشاءاللہ اس موضوع پر پہلے گفتگو ہوگی, پھر توحید حالی کی یہ آخری منزل اور بعض دوسرے معاملات جو ہے اس پر گفتگو ہوگی اس کے بعد. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.